الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. حضرات یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 سے 11 تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ جو مضامین اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں, پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. ترجمہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو اس میں سے ہم نے تم کو بنایا خلیفہ, جن میں جن چیزوں میں ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اس میں سے خرچ کرو. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے, وَأَنفَقُوا اور جنہوں نے خرچ کیا, لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ اور رسول تم کو پکارتے ہیں, لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ, وقد اخذ میثاقکم اور یقیناً انہوں نے تم سے عہد لے لیا ہے, ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو. هو الذی ینزل علی عبدہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے بندے پر نازل کرتا ہے, آیات بینات کھلی ہوئی آیات, لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تم کو تاریکی سے نور کی طرف نکالے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت والا اور شفقت والا ہے. وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا تم میں سے وہ برابر نہیں ہے, وقاتلا اور جس نے قتال کیا, اولئک اعظم درجتن ان کا درجہ بڑا ہے, من الذین ان لوگوں سے, انفقوا من بعد جنہوں نے بعد میں خرچ کیا, وقاتلوا اور بعد میں قتال کیا, وکلن وعد اللہ الحسنا اور دونوں ہی کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے, واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا پھر تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے, فیدعائفہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے, لہو اس کے لیے, ولہو اجر کریم اور اس کے علاوہ اس کے لیے سخاوت والا اجر بھی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات آپ میں سے جن لوگوں نے میرا پہلا درس سورہ حدید کی شروع کی آیات کا سنا ہے ان کے لیے آگے درس کا سمجھنا آسان ہوگا, جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے مختصراً میں وہ مضامین بیان کر دوں جو سورہ حدید کی شروع کی آیات میں پیش کیے گئے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو, اور جو مزید تفصیل میں جانا چاہیں تو یہ کیسٹ صفات باری تعالیٰ پر یہاں موجود ہے, وہ اس کو لے سکتے ہیں. سورہ حدید اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کا اقتدار مملکت عربیہ کے اوپر تقریباً مکمل ہو چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تبوک کی جنگ کے لیے آؤ اور اپنے کو رجسٹر کراؤ اور مال لے کر کے آؤ اور جان و مال دونوں کے ساتھ مدد کرو اسلام کی. وہ صورتحال ہے کہ ان میں کچھ لوگ تو آتے ہیں اور کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو یا تو بہانے کر دیتے ہیں اور یا کوئی نہ کوئی ایسا عذر پیش کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شمولیت اختیار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب ہو کر کے یہ بات رکھتا ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو تو غور کرو کہ کس اللہ پر ایمان لائے ہو. یہاں سے وہ اپنی تعریف اور اپنے اوصاف بیان کرنا شروع کرتا ہے, اپنی صفات گناتا ہے. کہتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اقتدار والا ہے اور حکمت والا ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ میں وہ ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو جو شروع کی آیات کا. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہو علی کل شئ قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ سب سے پہلے ہیں, وہ سب سے آخر میں ہے. وہ ہر چیز میں ظاہر ہے, وہ ہر چیز میں چھپا ہوا ہے, اور ہر چیز کا علم اسے حاصل ہے. اپنی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جن پر تم ایمان لائے ہو ذرا غور کرو کہ اس اللہ کی صفات کیا ہیں. وہی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فگن ہو گیا تاکہ اس کا انتظام و انصرام کرے. وہ جانتا ہے کہ زمین میں جو کچھ جاتا ہے اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آسمان میں جو کچھ چڑھتا ہے اور آسمان سے جو کچھ اترتا ہے, اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے, تم خواہ کہیں بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے, اور جتنے معاملات ہیں سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے, اور تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے, جو بات تم چھپا رہے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. یہ مختصراً وہ باتیں ہیں جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں. سورہ حبیب کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کثرت سے ہم کو ملتی ہیں کہ قرآن میں کسی اور جگہ نہیں ملتی. ایک دوسری جگہ قرآن میں سورہ حشر میں بھی ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی صفات ملتی ہیں. یہ دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنی خصوصیات مومنوں کو بیان کرتا ہے کہ تم جس پر ایمان لائے ہو تو غور کرو کہ کیا ان صفات اور خصوصیات کے ساتھ ایمان لائے ہو, یا یہ کہ محض ایک رواج اور فیشن کے طور پر تم بھی شامل ہو گئے ہو ایمان لانے والوں میں اور حقیقتاً تم نے اللہ کو پہچانا نہیں. اب یہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے جو آگے جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس کو آپ سمجھیے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, مقصد کیا ہے کہ اب تک جو تم نے مظاہرہ کیا ہے ایمان کا وہ حقیقتاً ایمان کا مظاہرہ نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ تم اللہ اور رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے ہو, تم اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے ہو, تم اللہ کی قدرت سے واقف نہیں ہو, تم اللہ کے علم سے واقف نہیں ہو, تم یہ نہیں جانتے کہ تم خواہ سمندر کے تہ میں جا کر کے چھپو یا کسی پہاڑ کی کوہ میں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کہاں پر ہو. اگر اس کو مارنا ہے تو وہ تم کو وہاں مار سکتا ہے, اور خواہ تم جنگ کے میدان میں جاؤ اور تلوار ہاتھ میں اٹھاؤ اور جنگ کرو, اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو وہ تم کو وہاں بھی زندہ رکھے گا. تمہارے دلوں میں جو عذر ہے, جو حقیقت ہے جو تم نے چھپا رکھا ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کا حال جانتا ہے کہ تم حقیقت بہانہ یہ کر رہے ہو کہ مدینے سے تبوک کا راستہ کس قدر طویل راستہ ہے, صحرا ہے, راستے میں کوئی پانی اور چشمہ اور دریا اور کنواں نہیں ہے, اور سخت گرمی کا زمانہ ہے, یہ فصل پکنے کا زمانہ ہے, ہم اپنی فصلیں چھوڑ کر کے اور ہم جہاد پہ چلے جائیں, ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ہم یہ راستے کی مشقت برداشت کریں, یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. چنانچہ دل میں تو تم یہ سوچ رہے ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے تم یہ بہانے کر رہے ہو کہ ہماری فصل پک رہی ہے, ہماری بیوی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور مجھے تو فلاں کام ہے اور میں تو فلاں عذر رکھتا ہوں, لہذا آپ مجھے معاف فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقتاً ایمان لاؤ اللہ کے اوپر. یہ سوچو کہ تمہاری موت اور زندگی کا انحصار اللہ کے اوپر ہے. تم یہ نہ سوچو کہ تم اگر مدینے میں رہ جاؤ گے اپنے بیوی بچوں کے بعد تو تم بیوی بچوں کی فلاح جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی یا تم کو اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی. حقیقتاً تمہارا ایمان جو ہے اللہ کے اوپر وہ مکمل نہیں ہے. اگر بیوی بچوں کو فلاح حاصل ہونی ہے تو تم ان سے دور رہو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی بچوں کو فلاح عطا کرے گا, اور اگر تم ان کے قریب رہو گے اور وہ عطا نہ کرنا چاہے گا تو تم ان کو تباہی اور بربادی اور موت اور بیماری سے نہیں بچا سکتے. چنانچہ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آمنوا باللہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ کے ان اوصاف کے ساتھ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے قدرت کو سمجھو, اللہ کے علم کو سمجھو. بات یہاں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہی جا رہی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات میں کہاں سے لے کے آیا, یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس آیت کے اندر آیت نمبر 8 میں آخری جملہ یہ ہے کہ ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. بات پتہ یہ چلی کہ یہ خطاب مومنوں ہی سے ہو رہا ہے کہ اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو تو حقیقتاً پھر اللہ پر ایمان لاؤ. یعنی معنی کیا ہے کہ تمہارے زبانی دعویٰ جو ہے یہ کافی نہیں ہے, تم کو عملی اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ تم حقیقتاً اللہ پر ایمان لائے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز کلام ہے. سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اس کے رسول پر اتاری. کیا مانے ہوئے؟ مانے یہ ہوئے کہ تم اپنے کو اپنی زبان سے یہ کہتے ہو کہ تم مومن ہو, لیکن ہم نے نہیں مانا تمہارے اس ایمان کو. ہم تمہارے ایمان کو اس وقت مانیں گے جب یہ احکامات جو ہم تم کو دے رہے ہیں اس کے اوپر تم عمل کر کے دکھاؤ گے. تمہارا رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ ہم اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ تم رسول کے احکامات کے اوپر عمل کر کے نہ دکھاؤ. تمہارا کتاب کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ تم اپنی زندگی میں کتاب کی تعلیمات کو رچا اور بسا نہ لو. چنانچہ یہاں بھی یہی انداز ہے کہ آمنوا باللہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, یہ زبانی جمع خرچ سے کوئی فائدہ نہیں, عملاً کر کے دکھاؤ کہ تم ایمان لائے ہو یا نہیں. اس کے بعد وہ رسول ہی اور ساتھ میں رسول پر بھی ایمان لاؤ. یہ بڑی اہم بات ہے, ذرا غور کیجئے کہ اس سے پہلے جو 6 آیات ہیں ان میں کہیں رسول کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف اپنی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں عزیز ہوں, میں حکیم ہوں, میں قدیر ہوں, میں علیم ہوں, میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں نے زمین و آسمان بنایا اور میں ہی اس کا نظام چلاتا ہوں اور یہ سارے امور میرے ہی پاس لوٹائے جائیں گے. میں علم رکھتا ہوں کہ زمین اور آسمان میں کیا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ اتر رہا ہے. رسول کا تذکرہ پتہ نہیں ہے کہیں پر. یہاں پھر یہ بات کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول پر بھی ایمان لاؤ؟ یہ بڑی اہم بات ہے, اس کے اوپر غور کیجئے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے بارے میں جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, اگر تم اس کو نہیں مانتے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں. ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اللہ کو قدیر بھی مانتے ہیں, اس کو علیم بھی مانتے ہیں, اس کو دنیا کا خالق بھی مانتے ہیں اور اس کو قیامت کے دن اس کا انصاف کرنے والا بھی مانتے ہیں, لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. جب یہ جملہ وہ شخص کہہ دے یا اپنے ذہن میں اس کا تصور پیدا کر لے تو اس کے معنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی لیے یہاں پر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول ہی, یعنی اللہ کی ان صفات کو مانو, اللہ کے ان احکامات کو مانو کہ جو تمہارے سامنے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. ایک غیر مسلم کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم بھی اللہ پر ایمان لائیں, اور ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ جی ہم بھی اللہ پر ایمان لائے, بھی جھگڑا کس بات کا, دونوں ہی ایمان لے آئے, اللہ کو مانتے ہیں دونوں کسی نہ کسی شکل میں. تو اصل میں اختلاف یہ ہے کہ مسلمان حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ان کی سنت اور ان کی ہدایت کی روشنی میں دیکھتے ہیں, اور ایک غیر مسلم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اللہ کی ہدایات یا اللہ کی تعلیمات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نہیں دیکھتا. یہی فرق ہے اصل میں حقیقتاً ایمان میں اور کفر میں. چنانچہ علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ کہ وہی مکمل دین ہے. ان کی تعلیمات، ان کی سنت، ان کی ہدایات اور ان کا حکم اپناؤ اور اسی کے مطابق زندگی گزارو کہ وہی مکمل دین ہے. اور اگر تم نے ان کو نہیں مانا یا ان کی سنت پر عمل نہیں کیا یا ان کے احکامات کو اپنے لیے تسلیم نہیں کیا تو پھر تم میں اور ابو لہب میں فرق کیا رہا؟ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ ابو لہب کون تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا. کیا اس نے اللہ سے انکار کیا تھا؟ قطعاً نہیں، اللہ کو وہ بھی مانتا تھا اور سب سے بڑا خداؤں میں اللہ کو وہ مانتا تھا. اس نے انکار کس بات کا کیا؟ انکار اس بات کا کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں اللہ کے، بلکہ خود اس نے رسالت کا دعویٰ کر دیا کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو مجھ جیسے صاحب ثروت، امیر اور صاحب قوت اور خوبصورت بیوی رکھنے والے اور غلام اور کنیز رکھنے والے آدمی کو رسول بنانا چاہیے تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس بیوی ہے، نہ ان کے پاس بچے ہیں، نہ کنیز ہے نہ غلام ہے، ان کو کیسے اس نے رسول بنا دیا؟ چنانچہ اس نے خود بھی دعویٰ کیا اس بات کا کہ مجھے رسول بننا چاہیے. تو فرق کیا پیدا ہوا کہ اللہ کو وہ بھی مانتا تھا لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اس نے انکار کیا، اور چنانچہ وہ مسلمان نہیں، وہ کافر اور مشرکی رہا اور اسی حیثیت سے اس کی موت آئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ان کے اوپر ایمان لانا یہ جز ہے ہمارے دین کا. اور چنانچہ جو سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی رسول کا تذکرہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان لائے، آمنوا باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوا. تو یہی بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ پہلا حکم ہے جو ایمان کی تکمیل کا حکم ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اس لیے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کی اپیل کے اوپر، ان کے حکم پر تم اپنے مال و دولت کو اور اپنی جان کو اور اپنے جسم کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارا یہ ایمان کیسا ہے؟ اب دوسرا حکم اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. یہ دو حکم ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کو الگ نہیں کر سکتے آپ. قرآن کے اندر ایک ہی آیت میں، ایک ہی جملے میں وہ بات آ رہی ہے. خرچ کرو کس میں سے؟ مما جعلکم، جس میں تم کو بنایا، مستخلفین فیہ. مستخلفین کے معنی خلیفہ، جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنا دیا ہے، تمہیں اقتدار دے دیا ہے، تم کو اختیار دے دیا ہے، تمہارے قبضے قدرت میں جو چیزیں آ گئی ہیں ان میں سے خرچ کرو. ذرا اس حکم پر غور کیجئے، کیا خرچ انسان صرف مال میں سے کرے؟ کیا کسی انسان کے قبضے قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے تصرف میں صرف نقد رقم ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا؟ ذرا غور کیجئے کیا کیا چیزیں اس کے تصرف میں ہوتی ہیں، اس کے اختیار میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کا اپنا جسم اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی اپنی صلاحیت، اس کا اپنا علم، اس کی اپنی ذہانت اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، جس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. اس کے بعد اس کی جو جائیداد ہے، جو مکان ہے، جو کھیت ہے، جو باغ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے تصرف میں ہے. تو صرف مال کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جن جن چیزوں پر ہم نے تم کو اختیار عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرو. صرف مال لا کر کے دے دینا اور یہ کہنا کہ جی ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ مکمل نہیں ہے. تعلیم یہاں پر یہ ہے کہ اپنی صلاحیت بھی لگاؤ، اپنی ذہانت بھی لگاؤ، اپنا علم بھی لگاؤ اور اپنا وقت بھی لگاؤ، اس لیے کہ تمہارا وقت تمہارے ہی اختیار میں ہے. اور ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی اسلام کی تعلیم دو اور ان کی طرف متوجہ کرو ان کو، اور دین کی طرف ان کو راغب کرو، اور یہی ساری خصوصیات جو تم سے مانگی جا رہی ہیں ان کی بھی صرف کرو دین کے سلسلے میں. اور جو تمہاری جائیداد ہے، جو مکان ہے، جو کھیت ہے، جو کچھ بھی ہے جس پہ تمہارا اختیار ہے، وہ سب اللہ کی راہ میں لے کر کے آؤ اور خرچ کرو. یہ وہ دو حکم ہیں جو بنیادی طور پر اس آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور تبھی ہمارا ایمان جو ہے وہ قابل تسلیم ہے، ورنہ نہیں. اور چنانچہ جس طرح خرچ کرتے ہیں صحابہ کرام اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت اترتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ کہتے ہیں کہ لوگوں خرچ کرو، مال لاؤ، تو 40,000 درہم کا جو آپ کا قافلہ آیا تھا تجارت کا، وہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے عثمان کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی اور یہ جو چاہیں کریں. ذرا آپ ان جملوں پہ غور کیجیے. اس کے بعد حضرت عمر تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنا آدھا سامان سارا لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جوتیوں کا اگر ایک جوڑا ہے تو ایک پیر کی جوتی لے آتے ہیں، ایک گھر پہ رکھ کے آتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس کی کل کائنات جو بنتی ہے وہ 10,000 درہم کی بنتی ہے. ذرا غور کیجئے، 40,000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال پیش کرتے ہیں. 300 اونٹوں کے اوپر یہ مال لدا ہوا ہے جو شام سے آیا ہے، اسی لیے ان کو غنی کا خطاب دیا گیا. انتہائی مالدار، ملینائر بلینائر اس زمانے کے تھے، اپنے زمانے کے. وہ نظر کرتے ہیں، حضرت عمر لے کر کے آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے اپنے گھر کے لیے کچھ رکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے آدھا آدھا سامان اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیا اور آدھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ 10,000 درہم بنتا ہے. ایک دینار کے اندر 100 درہم ہوتے ہیں. ذرا 40,000 دینار تصور کیجیے اور یہ 10,000 درہم، کوئی ریشو نہیں ہے. لیکن حضرت عمر کی شہرت زیادہ ہوئی کہ آدھا سامان وہ لے کر کے آئے اور آدھا صرف چھوڑا انہوں نے. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لے کر کے آتے ہیں، یہ وہی محفل ہے، وہ سب لے کر کے آتے ہیں. وہ کل کائنات ان کے پاس 500 درہم کا سامان ہے. حضرت عمر کے پاس 10,000 درہم کا سامان لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق 500 درہم کا سامان لے کر کے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو دیوار پر سے کیلے بھی نکال کر کے لایا ہوں، میرے لیے تو اللہ اور اللہ کا رسول بس. ذرا اس واقعے کے اوپر غور کیجئے، بات کیا کہی جا رہی ہے. اور ابوبکر صدیق کی اس سخاوت کا شہرا جو ہوا ہے وہ اور کسی کی سخاوت کا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر صرف 10 روپے ہیں اور وہ آپ نے 10 روپے دے دیے نکال کر کے، اپنی جیب صاف کر دی، اس کی قیمت زیادہ ہے اللہ کی نظر میں اس کے مقابلے میں کہ ایک ملین آئر اور بلین آئر اگر 1,000,000 بھی نکال کر کے دے دے تو اس کی کیا حیثیت ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو سخاوت کا جو چرچا ہوا، جو شہرت ہوئی، وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ سب کچھ گھر سے سامان لے کر کے آگے اور گھر میں جھاڑو پھیر دیے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی عثمان تو بڑے امیر ہیں یا رسول اللہ، انہوں نے دے دیا تو کیا کیا، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو 500 درہم کا سامان ہے، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. لیکن یہ وہ جذبہ ہے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ جس حکم کے اوپر یہ عمل کیا گیا اور سارا کا سارا مال لا کر کے دے دیا گیا، یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. پھر فرمایا کہ فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی جنہوں نے اللہ کی ان صفات کے اوپر غور کیا اور ان کو مانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر کے اور ان کی سنت اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی جدوجہد کی، اور وانفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، یعنی یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً اجر کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا کے مستحق ہیں. یہ دو حکم ہیں، اور انہی دو حکم کی آگے تشریح آتی ہے مختلف آیات میں. اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے قرآن میں، آپ کو اس انداز میں اور بات نہیں ملے گی. یہ واحد جگہ ہے سورہ حدید میں، جھنجھوڑتا ہے وہ. دوسری آیت میں کہتا ہے وما لکم، تم کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہے تمہارے پاس، کس بات پہ غرہ ہے تم کو، تم کس بات پہ اتراتے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے عقل نہیں ہے، تمہارے شعور نہیں ہے. یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، جب کسی سے آدمی کہے وما لکم، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا عمل کیا کہہ رہا ہے. بالکل وہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہیں کیا غر رہا ہے، کس بات پہ اتراتے ہو، ہوش میں ہو، عقل میں ہو. لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو تم نہیں ڈھالتے. والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو پکار رہے ہیں کہ آؤ لوگوں، مال لے کے آؤ
اور اپنے کو رجسٹر کراؤ جہاد کے لیے، فوج تیار کرنی ہے ہم کو، اور تم ایمان نہیں لاتے، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہو نہ رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہو. وقت اخذ میثاقکم، اور حالانکہ تم سے یہ عہد لیا جا چکا ہے، تم جب ایمان لائے ہو تو تم نے یہ ایمان کے معنی کیا، ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم نے یہ معاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفات کو ہم مانتے ہیں، رسول کو رسول مان کر کے اس کے تابعداری کا ہم بھرم رکھتے ہیں. یہی تو تم نے معاہدہ کیا ہے، تم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ تمہارا معاہدہ ہے. اس معاہدے کے باوجود تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اپنا مال لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کرتے اور اپنی کی خدمات نہیں پیش کرتے تم. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو پھر کس زوم میں ہو، کس سوچ میں ہو، کس خیال میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ایک انداز ہے، جھنجھوڑنے والا انداز ہے. کوئی بھی مسلمان شخص حقیقتاً جو ایمان لایا ہے، وہ جب یہ انداز سنے گا تو غور کرنے پر مجبور ہوگا واقعتاً، اور اپنے اعمال کو دیکھے گا کہ کیا ہمارے اعمال اسی ہدایات کے مطابق ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی. پھر دیکھیے آگے گناتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا احسان. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، وہی تو ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یہ آیات، واضح آیات اتاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہاں پر ذرا غور کیجئے، دونوں کا تذکرہ ہے، اللہ کا اپنا تذکرہ بھی ہے اور رسول کا تذکرہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر اتاری. اور کیا چیز اتاری؟ قرآن کا تذکرہ بھی ہے، آیات بینات، کھلی ہوئی آیات. اب یہ ذرا عبدہی کے معنی غور کیجئے. قرآن میں دو جگہ دو انداز مختلف ہے عبد کا استعمال کرنے کا. ایک جگہ تو صرف عبد استعمال ہوگا، عباد الرحمن یا عبداللہ یا جو بھی ہے، اس کے معنی ہم اور آپ ہیں، عام غلام، عام بندے. لیکن جب اللہ تعالیٰ عبدہی کہے یا عبدہو کہے، کے معنی وہ منسوب کر رہا ہے کسی بندے کو اپنے ساتھ، یہ گویا کہ ایک فوقیت دینا ہوا کہ یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ وہ بہت بلند درجہ رکھنے والا شخص ہے. اللہ تعالیٰ کو اس پہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اور اپنے غلام کی حیثیت سے منسوب کر رہا ہے. ہمارے اور آپ اور ان کے درجات میں بڑا فرق ہے. عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، معمولی غلام مختلف چیز ہے، اور عبدہو اس کا غلام یہ مختلف چیز ہے. ما سراپا انتظار او منتظر، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ کب ہماری موت آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہم کو جنت میں داخل کرے اور وہ رتبہ عطا کرے کہ اپنے دیدار سے ہم کو شرف بخشے. ہم اس انتظار میں ہیں. اور او منتظر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبدہو ہیں، ان کا درجہ اور ان کی بلندی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہا ہے. یہ دو فرق سمجھنا چاہیے ہم کو. اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ وہی اللہ تو ہے کہ جس نے اپنے اس پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کے اوپر یہ کھلی ہوئی آیات نازل کی ہیں. یہ کسی معمولی آدمی کے اوپر نازل نہیں کی گئی ہیں، اور یہ آیات معمولی نہیں ہیں. ان کا مصرف سمجھیے، ان کا مقصد سمجھیے کیا ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جائے. ان آیات کا مقصد یہ ہے. تاریکی سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اندھیرا ہے، یہاں روشنی نہیں ہے، سورج نہیں چمک رہا ہے یا لائٹ نہیں اور پھر آپ نے سورج سوئچ آن کر دیا اور روشنی ہو گئی، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تم جہالت میں پڑے ہوئے تھے، تم کو معلوم نہیں تھا کہ تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے، تم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی صفات کیا ہے، تم کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے. ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم تم کو عطا کیا اور تم کو جہالت سے نکال کر کے روشنی عطا کی، تمہارے پاس علم آ گیا. جب کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی بات کر رہے ہوں آپ، درمیان میں کوئی شخص بول پڑے اور اس بولنے سے یہ محسوس ہو کہ اسے کچھ نہیں معلوم، تو آپ کہتے ہیں نا کہ یو آر ٹوٹلی ان ڈارک، تم کیا بات کر رہے ہو، تمہیں تو کوئی علم ہی نہیں. جو بات کی جا رہی ہے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، تم تاریکی میں ہو. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم مستقل تاریکی میں ہو، تم کو قطعاً علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اس کی قدرت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے. یہ ہم نے اسی لیے اپنے اس بندے پر اتاری ہے کہ تم کو علم عطا کرے، تمہیں روشنی عطا کرے، تم جس چیز سے نابلد ہو وہ علم تمہارے دل اور تمہارے دماغ میں اتارے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بہت ہی رحمت اور شفقت والا ہے. کہ اس نے یہ نظام قائم کیا, ورنہ تم جہالت میں پڑے ہوئے تھے, تم تاریکی میں پڑے ہوئے تھے. کہ اس نے ایک رسول بھیجا تمہارے درمیان میں, اور اس رسول کے اوپر اس نے اپنی آیات اتاری. یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی شفقت ہے. اگر وہ رسول نہ بھیجتا تمہارے درمیان, اور اگر یہ آیات نہ اتارتا ان کے اوپر, تو تم تاریکی میں پڑے رہتے, اور پھر بھی تم سے یہ حساب لیا جاتا کہ ان سے پہلے جو پیغمبر آ چکے ہیں, ان سے پہلے جو کتابیں اتر چکی ہیں, تمہارے پاس تک وہ باتیں تو پہنچی تھیں, تو تمہارے اعمال کیا تھے, حساب تو پھر بھی لیا جاتا. لیکن اس کے باوجود تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت یہ ہے کہ اس نے یہ رسول کو تمہارے درمیان میں بھیجا, اور یہ آیات اور یہ قرآن بھی اتارا تمہارے لیے. یہاں تک تو بات ایمان کی ہو رہی تھی, آپ ذرا غور کیجئے کہ وہی دوسری بات یہاں تک تو بات ایمان کی ہو رہی تھی آپ ذرا غور کیجئے کہ وہی دوسری بات خرچ کی. وَمَالَكُمْ, وہی انداز کہ تمہیں کیا ہو گیا, کس سوچ میں ہو, کہاں پڑے ہو, کدھر جا رہے ہو. وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تم سے اللہ مانگ رہا ہے, تم سے رسول تم کو پکار رہا ہے, تم سے کہہ رہا ہے کہ مال لاؤ, اور تم آنا کہانی کرتے ہو, تم بہانے بازی کرتے ہو, تم گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہو. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ مال تمہارا ہے, تم تو مر کے چلے جاؤ گے اور یہ مال تم سے چھن جائے گا, تمہارے پاس باقی نہیں رہے گا. تمہارے پاس صرف وہ مال ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم نے کھا لیا, جو تم نے پہن لیا, یا جو تم نے آگے بھیج دیا, باقی سارا تمہارا مال جو ہے وہ رہ جانے والا ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں, تم اپنا مال پسند کرتے ہو یا اپنے وارث کا مال پسند کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب, ہم اپنا مال زیادہ محبوب ہے ہم کو, ہم اپنے وارث کے مال سے کیا ہم کو محبت. کہنے لگے پھر تمہارا مال وہ ہے جو تم نے یہاں خرچ کر لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا, اور جو تم چھوڑ گئے, جو تم جمع کر رہے ہو, جس کو خرچ نہیں کر رہے ہو, وہ تو تمہارے وارث کا مال ہے, تمہیں کیوں محبت ہے اس سے. تو بات ہمارے سامنے جو یہ آئی کہ جس مال کو سیو سیو کر کے آپ رکھ رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے وارثوں کو ملے گا, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری میراث ہے, میں اگر چاہوں تو تمہارے وارثوں کو دوں, اور میں نہ چاہوں تو نہیں ملے گا ان کو. اور بالکل واضح بات ہے, دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بیوی بچے ان کی زندگی میں مر جاتے ہیں. مال جمع کر رہے ہیں آپ کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ عمر گزر گئی مال کو جمع کرتے کرتے کہ جی بیوی بچوں کا انشورنس کر رہے ہیں, ہم مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا, ان کی زندگی میں بیوی بچے مر کے چلے جاتے ہیں, وہ اس مال کا کیا بنے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مر کے چلے جاتے ہیں اور ان کا مال جو ہے ان کے اعزہ اور اقارب ہڑپ کر لیتے ہیں, اور ان کی بیوی بچوں کو نہیں ملتا؟ کیا وہ مرنے کے بعد وہ آئے گا مال دلانے کے لیے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مال چھوڑ جاتے ہیں اور حکومت نئے نئے قوانین بنا کر کے ان مال کے اوپر, ان جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے مال کے اوپر ڈاکے پڑ جاتے ہیں, چوری ہو جاتی ہے اور بیوی بچوں کو نہیں ملتا؟ لہذا یہ کہنا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے انشورنس کر جاؤ اور مال جمع کر کے رکھ جاؤ, انتہائی بدعقلی کی بات ہے یہ. جس طرح تم نے کمایا, اللہ تعالیٰ نے تم کو سہولتیں مہیا کی, اسی طرح سے وہ رازق ہے, وہ تمہارے اولاد کو بھی اگر اس کو زندہ رکھنا ہوگا, اگر ان کی قسمت میں یہ مال ہوگا تو وہ ان کو بھی مہیا کرے گا. ہماری اسکیم سے اور ہماری پلاننگ سے اور ہمارے انشورنس سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مال ان کو ملے گا. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میراث زمین اور آسمان کی, یہ تو اللہ کے لیے ہے, اللہ چاہے گا تو جس کو دے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو تم اس کو دلوا نہیں سکتے. پھر فرمایا کہ لا یستوی منکم, یہ خرچ کا بھی انداز دیکھیے کہ یہ خرچ کہاں ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. بات وہی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاد کا حکم ہے, اور جہاد کے لیے مال مانگا جا رہا ہے, اور جہاد کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اور اپنا نام لکھواؤ اور چلو اس جہاد کے اوپر. چنانچہ دو مرحلہ ہے, ایک وہ لوگ جو مال دیتے ہیں جہاد سے پہلے اور جہاد میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, ایک وہ لوگ کہ جو انتظار کرتے ہیں جب فتح حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے بڑھ کر کے اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں کہ جی ہاں ہم بھی اذان دینے والے ہیں. ہم بھی ساتھ دین کے کام میں خدمت کرنے والے موجود ہیں، ہماری طرف سے بھی کچھ آپ حصہ لے لیجیے. دونوں کا مقابلہ یہاں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. فرمایا کہ لا یستوی منکم، تم میں برابر نہیں ہے. کون؟ من انفق من قبل الفتح، وہ شخص جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا. یعنی اس کو ابھی معلوم نہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، مسلمانوں کو شکست ہوگی، مسلمان مٹ جائیں گے، یا مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا. فتح سے پہلے جو لوگ خرچ کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان کے جو فتح کے بعد خرچ کر رہے ہیں. جنہوں نے اذان دی اس صورت میں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ میری اذان کی آواز سن کر کے مجھے پولیس پکڑ لی جائے گی اور مجھے گردن میری ماری جائے گی، اس شخص کا مرتبہ یقیناً اس شخص سے بلند ہے کہ جب اسلامی نظام قائم ہو جائے اور اس کے بعد آپ اذان دیں. آپ دونوں کا رتبہ اور دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مال لاؤ اور خرچ کرو فتح سے پہلے. مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ فتح صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آیات اس کے بعد اتری ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب مسلمان جنگ کے لیے جاتے ہیں تو جو لوگ فتح سے پہلے اپنا مال دیتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں لا کر کے، ان کے جو درجات ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہیں، ان سے بلند ہیں. کہ جو اس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جنگ کا نتیجہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ وقاتلا، اور جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص کہ جی یہ میرا مال لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیئے، میں تو صاحب ڈرتا ہوں، میں جنگ میں نہیں جا سکتا. ہاں آپ مال لے لیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ تو آدھے ایمان والی بات ہوئی. اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے ہمیں کہ ہماری موت گھر میں آئے گی کہ میدان جنگ میں آئے گی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اور گھر میں بیٹھے رہیں گے اگر ہم اپنے نرم گدے کے اوپر اے سی لگا کر کے تو ہم زندہ رہیں گے. اس کے معنی اللہ پر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کہاں آنی، اور اللہ کے قبضے قدرت میں یہ ہے. اگر ہمیں مرنا ہے کسی تاریخ کو کسی وقت کو، تو ہم کہیں بھی ہوں وہ موت ہماری آ جائے گی. چنانچہ قتال میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کا درجہ ان سے بلند ہے. اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بلند ہے، اعظم ہے، بڑا ہے. من الذین، ان لوگوں سے کہ انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح کے بعد خرچ کرتے ہیں یا قتال کرتے ہیں کہ جی اب تو مسلمانوں کے نظام حکومت قائم ہو گئی، مسلم حکومت قائم ہو گئی، اسلام مضبوط ہو گیا، ہماری حکومت مضبوط ہو گئی، ہماری حکومت کے پاس سارے جناب جدید ترین اسلحے موجود ہیں، اب ہمیں لڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب ممکن ہے ہم دشمن کو مار بگائے ہیں، اب ہمارا بھی مال لے لیجئے آپ اس کے اندر، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اب ہماری فوج فتح یاب ہوگی اور اس سے جو فائدہ ہوگا وہ ہم کو بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا درجہ زیادہ بلند ہے کہ جنہوں نے نتیجہ آنے سے پہلے مال خرچ کیا اور قتال میں حصہ لیا، ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے نتیجہ آنے کے بعد حصہ لیا اور قتال میں اور مال خرچ کیا. لیکن فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں ہی سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن مراتب کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے. جنت میں بھی اگر جو لوگ جائیں گے تو ان کے مراتب میں فرق ہوں گے، وہاں پر ہر شخص کو ایک ہی طرح کی جنت نہیں ملے گی، ہر شخص کے جنت کا معیار علیحدہ ہوگا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے لوگوں سے درخواست کی کہ میرے لیے لوگوں وسیلہ کی دعا کیا کرو. چنانچہ اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تو فضیلت عطا فرما اور وسیلہ عطا فرما. تو یہ جنت میں بلند ترین مقام ہے کہ جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو جنت میں ہر ایک کے مراتب علیحدہ ہوں گے، ہر ایک کی جنتیں علیحدہ ہوں گی، ہر ایک کا ایک ہی آرام اور ایک ہی فیسلٹیز وہاں ہر ایک کے پاس نہیں ہوں گی. چنانچہ یہی بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میرا وعدہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہے، لیکن مرتبہ ان کا زیادہ ہے کہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور پہلے اپنی خدمات کو پیش کی، ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں خدمات پیش کی. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے کہ جو تم کچھ کرتے ہو، یعنی تم نے جو کام کیا، تمہارا جو عمل ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نظر سے چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس نے فتح سے پہلے اپنی خدمات پیش کی اور کس نے فتح کے بعد اپنی پیش کی، کون آنا کہانی کر رہا ہے اور چھپ رہا ہے جا کر کے اپنے گھروں کے اندر، اور کون آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور جہاد پر جانے کے لیے تیار ہے. اب آخر میں جو آیت آتی ہے وہ اس کا حاصل ہے ان ساری باتوں کا. حقیقتاً جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک نئے انداز سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے. فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے. دیکھیے اب تک اللہ تعالیٰ کا جو انداز تھا وہ جھنجھوڑنے والا تھا, ڈانٹنے والا تھا, بگڑنے والا تھا. اب جو انداز آیا ہے یہ ایک نیا انداز ہے. ذرا غور کیجئے کہ ایک باپ اپنے بچوں میں اگر مقابلہ کرانا چاہتا ہے تو وہ کس انداز سے گفتگو کرتا ہے. چند اس کے بچے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی کام وہ ان سے کرانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا کون بچہ دوڑ کے مجھے پانی پلاتا ہے, میرا کون بچہ میرا یہ کام کر دیتا ہے. اب وہ انداز مسابقت کا اس میں پیدا ہوا اور اس کی ساری اولاد دوڑتی ہے اور دوڑ کر کے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں اور میں اپنے باپ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لوں اور انعام حاصل کر لوں. بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے دے. وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے, مومنین سے مخاطب ہے, ان سے کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیں تم مقابلہ کرو, تم میں کون ایسے لوگ ہیں کہ جو آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا قرض دیں. یہ قرض اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے قرض حسنا, ہم جو قرض حسنا سمجھتے ہیں اس کے تو معنی یہ ہے کہ آپ نے قرض دیا اور بھول جائیے, اب دیر قرض لینے والا اگر آپ کو واپس کر سکے تو واپس کر دے اور نہیں تو یہ کہ آپ اس سے مانگیے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا قرض دینے کا انداز کچھ اور ہے, قرض لینے کا انداز کچھ اور ہے. وہ جب قرض حسنا کہتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا, وہ واپس کرے گا اور کئی گنا بڑھا کر کے واپس کرے گا. فرمایا کہ من ما انفقتم من شیء فهو یخلفه, تم کوئی چیز خرچ نہیں کرتے اپنی کسی چیز میں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہ کر دے. سورہ سبا میں یہ ہے کہ تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیتا ہے, دنیا میں بھی واپس کرتا ہے اور آخرت میں واپس کرتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, ہم کوئی خود سے تو نہیں لے کر کے آئے کہیں سے, ہم نے کوئی نئی چیز کریٹ تو نہیں کی کہ جو ہم کہہ سکیں کہ نہیں جی یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, یہ ہم نے پیدا کر لی. جو بھی مال آیا ہمارے پاس, جو بھی بیوی آئی ہمارے پاس, جو بچے ہمارے پیدا ہوئے, جو جائیداد ہم کو ملی, جو کچھ بھی ہمارے تصرف میں ہے, ہمارے اختیار میں, ہمارے استعمال میں ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, ورنہ ہماری اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے. اگر ہماری اپنی صلاحیت کا یہ دخل ہوتا اس میں, ہمارے اپنے علم کا دخل ہوتا تو ذرا مقابلہ کیجئے کہ ایک ہی میڈیکل کالج سے دو ڈاکٹر وہی کورس پڑھ کے نکلتے ہیں, وہی سارے اس کے لیکچررز اور انسٹرکٹرز ہوتے ہیں, وہی لیب ورک ہوتی ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ پریکٹس میں آتے ہیں تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ چمک جاتا ہے اور ریل پیل ہو جاتی ہے دولت کی اس کے پاس, اور دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ مکھیاں بھنکتی رہتی ہیں, کوئی مریض نہیں آتا اس کے پاس. کیوں بھئی؟ دونوں نے تو ایک ہی علم حاصل کیا, ایک ہی کالج سے پڑھا, ایک ہی لیب میں پریکٹیکلز کیے, ایک ہی استاد تھے دونوں کے, اور دونوں کے پاس عقل ہے, دونوں کے پاس صلاحیت ہے, دونوں کے پاس صحت ہے, دونوں نے مال خرچ کیا اپنی تعلیم میں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر شہرت کے بام عروج پہ پہنچتا ہے اور ریل پیل ہوتی ہے اس کے پاس دولت کی, اور دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مطب میں بیٹھا رہتا ہے, نوکری کی تلاش میں رہتا ہے, ایک مریض نہیں آتا اس کے پاس. یہ مثال اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہم اپنی کوشش تو جو چاہیں کر لیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سوچ لینا کہ نہیں اس میں ہمارا اپنا علم, ہمارا اپنا تجربہ, ہماری اپنی صلاحیت اور ہماری اپنی ٹیکٹکس اور جینیس جو ہے وہ ہم نے استعمال کی اس وجہ سے ہم کو یہ ملا ہے, ختم غلط ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم کو دی اس کا فضل ہے, اور اس میں سے وہ چیز وہ مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کو بڑھا کے دیں گے. فَيُدَاعِفُهُ لَهُ, بس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے اسے دے گا, یعنی جتنا تم خرچ کرو گے اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. سورہ بقرہ کے اندر یہی بات ہے کہ ایک دانہ جیسے کسی نے بویا ہو اور اس کے بعد جناب 700 دانے اس کو ملے ہوں اس کے عوض, تو جو انفاق ہے, جو خرچ ہے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ ہم ایک دانہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو اس کے بدلے میں وہ ہم کو 700 گنا دانہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اس کے پاس اجر کریم ہے, سخاوت والا اجر ہے, یہ وہ اجر ہے کہ جو کم ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم یہ اگر سوچیں کہ ہم کو اگر اس زیادہ دے دے گا تو دوسرے کو کم دے گا، یا یہ کہ وہ ہم کو کتنا دے دے گا، کہاں ہے اس کے پاس اتنا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا علم بڑا ناقص ہے. اس کے پاس کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے اور کئی گنا بڑھا کر کے دے سکتا ہے. اور لینے والوں کا انداز یہ ہے کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس مثال کے اوپر غور کیجیے. حضرت ابو دہدا مشہور ہوئے صرف اسی حدیث کی بنا پر، ورنہ کوئی اور خاص بات نہیں ملتی ان کے بارے میں، کہ جب یہ آیت اتری تو آپ اس محفل میں موجود تھے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ بڑے امیر آدمیوں میں سے ہیں مدینہ منورہ کی زندگی کے، آپ کی لڑکی کا نام دہدا ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو دہدا پڑ گیا، ابو دہدا کے نام سے آپ پکارے جانے لگے. پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے. کہنے لائیے ہاتھ بڑھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ میرا ایک باغ ہے کھجور کا جس میں 600 درخت ہیں کھجور کے، وہ میں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں. اب ذرا غور کیجیے، یہ معمولی بات نہیں ہے. آج کل تو کسی کے پاس 50 کھجور کے درخت ہو جائیں اگر، جو مدینے میں جن لوگوں کے پاس باغ ہیں، ذرا غور کیجیے، 50 درخت جن کے پاس ہیں وہ لکھپتی اور کروڑ پتی ہیں، ان کے پاس 600 درخت کا باغ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے یہ درخت اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ میں دیا، اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کئی گنا دے گا باغ؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگے ایک بات اور بتائیے، یہ میری لڑکی بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گی دادا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ لڑکی بھی تمہارے ساتھ جائے گی، اور اسی لیے آپ دادا کے نام سے مشہور ہوئے. تو آپ نے وہ باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور واپس آئے وہاں سے، آپ کا گھر بھی آپ کے باغ ہی میں ہے. اب آپ باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باغ کے باہر کھڑے ہیں، وہاں سے پکارتے ہیں کہ اے دادا کی اماں، اے دادا کی اماں. پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہنے لگے آج اللہ تعالیٰ نے قرض حسنا مانگا اور میں نے یہ ضمانت لے لی کہ میری بیٹی دادا بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گی، اور میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا میں دے دیا. تم اس گھر سے باہر آ جاؤ، میں اس باغ میں اب داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. وہ اللہ کی نیک بیوی، یہ انداز ہے سخاوت کا. وہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں پوچھتی کہ ارے ابو دہدا، تم کیا بیوقوفی کی بات کر کے آئے ہو، ہم کہاں رہیں گے اور کیا کھائیں گے؟ وہ کہتی ہیں ابو دہدا، تم نے بہت ہی اچھا سودا کیا. اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور گھر سے اور باغ سے باہر نکل آتی ہیں. یہ وہ جذبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور یہ وہی جذبہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا کہ اپنا سارا مال لا کر کے سامنے رکھ دیا. چنانچہ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، اس کو ذرا سا پھر ایک دفعہ دہرا لیجیے کہ دو باتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے، اور بڑے منفرد انداز میں رکھ رہا ہے کہ جو پورے قرآن میں یہ انداز کہیں نہیں ملتا، کہ ہم کو جھنجھوڑتا ہے، ہم کو ڈانٹتا ہے، ہم کو اکساتا ہے غور کرنے کے اوپر کہ ہمارا ایمان کا انداز کیا ہے. ہم کو اکساتا ہے اس بات کے اوپر کہ اپنے مال کو مت دیکھو، یہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، اس کے اوپر تم اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لاؤ، اور قتال میں اور جہاد میں حصہ لو، اگر تم نہیں لیتے تو تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کہاں ہو. چنانچہ اسی سورۃ توبہ میں بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ اس پورے مضمون کو کس انداز میں بیان کر دیتا ہے ہمارے سامنے، ذرا غور کیجیے. فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ، ذرا گنا دیے سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے، کوئی رشتہ باقی نہیں بچا. قل آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد بیٹی اور بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی بہن، وَأَزْوَاجَكُمْ، اور تمہارے شوہر اور بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے باقی اعزاء اور اقارب، کوئی باقی بچا جن سے ہمیں محبت ہوتی، والدین، اولاد، بیوی، شوہر، بھائی بہن، اعزاء اور رشتہ دار، کوئی نہیں بچا، سب کو اللہ تعالیٰ نے گنا دیا. صرف یہ تو رشتہ داری کی بات ہوئی، اب آگے پڑھیے. فرمایا وَشِيَتَكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، یعنی جو مال تم کماتے ہو جس انداز میں بھی کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کہ جس کی کساد بازاری کا تم کو خطرہ رہتا ہے کہ تمہاری تجارت کہیں مان نہ پڑ جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں تباہ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مساکن وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو. کوئی چیز باقی بچی؟ نہیں بچی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ خلیفہ آپ کن کن چیزوں پر ہیں، آپ اپنی ذات کے اوپر ہیں، اپنی صلاحیتوں کے اوپر ہیں، اپنے ذہن کے اوپر ہیں، اپنے علم پر ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر ہیں، اپنے اعزہ اور اقارب جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا جو مکان ہے، آپ کی جو تجارت ہے، آپ کی جو جائیداد ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے گن دیا یہاں پر. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تم کو محبوب ہیں اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، وہی باتیں یہاں، تینوں باتیں جو یہاں آئی ہیں وہی باتیں وہاں بھی ہیں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، اگر تم کو یہ ساری چیزیں محبوب ہیں تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو. کس بات کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اپنا حکم دے دے. اب وہ حکم بھی کیا ہے؟ کس انداز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کا کھلا فیصلہ ہے کہ تم فسق و فجور میں مبتلا ہو، تم فاسق ہو، اور تم کو وہ ہدایت نہیں دے سکتا. اگر تم اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو اور اپنے مکان کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جہاد کے مقابلے میں اہمیت دیتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، ان کو بچا بچا کے رکھتے ہو اور نظر انداز کرتے ہو اللہ کے حکم کو، رسول کے احکامات کو، قرآن کی تعلیمات کو اور جہاد کو، تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فاسق قرار دے رہا ہے اور تم کو وہ ہدایت نہیں دے گا. یہ لب لباب ہے پورا ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور ہمارے جو انفاق ہے ان کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org